منگل یکم دسمبر کے سیربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام. پاکستان کے وزیر داخلہ کا اعلان کہ 5 سال پہلے لندن میں ہلاک کیے جانے والے عمران فاروق کے قتل کا مقدمہ اب پاکستان میں درج ہوگا، مگر قانونی ماہر کہتا ہے
کلم کلا یہ فیصلہ سیاسی فیصلہ نظر آتا ہے، لوگ کہیں گے اس میں کسی کو بچانے کی کوشش کی گئی ہے.
تفصیل یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، احمد رضا سے خبریں سنیے. پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کیو ایم کے رہنما ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کی ایف آئی آر واردات کے 5 برسوں بعد پاکستان میں درج کرنے کا اعلان کیا ہے، تاہم انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ مقدمہ کس کے خلاف درج ہوگا.
ہائی پروفائل مرڈر کیس جس کے بین الاقوامی امپلیکیشنز ہیں، ہم نے برطانیہ سے مکمل انٹیلیجنس اور دوسری انفارمیشن اس کیس کے بارے میں شیئر کی، ہم نے ان کو پورا ایکسس دیا جو اس کے مجرم ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کے کنٹرول میں تھے، اور یہ سب ریکارڈڈ ہے ان کے پاس بھی اور ہمارے پاس بھی.
انہوں نے یہ بھی خبردار کیا کہ 1 جنوری 2016 تک رجسٹریشن کی درخواست نہ دینے والی بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیموں کو ملک بدر کر دیا جائے گا. اس سے قبل کراچی کے مصروف ترین کاروباری علاقے تبت سینٹر کے قریب پولیس کے مطابق نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کی، 2 فوجیوں کو مار ڈالا، فرار ہو گئے. فوج کہتی ہے کہ اس کا مقصد آپریشن ضرب عصب کی کامیابیوں کی اہمیت کو کم کرنا ہے. کراچی سے حسن کاظمی.
پولیس کے مطابق مرنے والے دونوں افراد پر عقب سے فائرنگ کی گئی، جس کے نتیجے میں دونوں اہلکار شدید زخمی ہو گئے. انہیں فوری طور پر سول ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ جاں بر نہ ہو سکے. پولیس کے مطابق مرنے والے افراد کی شناخت ارشاد اور راشد کے نام سے ہوئی ہے. ابتدائی میڈیکل لیگل رپورٹ کے مطابق دونوں اہلکاروں کو سر میں گولیاں لگی ہیں.
پاکستان کے علاقے ٹیکسلا میں پولیس کہتی ہے کہ ایک شخص نے بلدیاتی انتخابات میں ووٹ ڈالنے پر اپنی بہن کو مار ڈالا. ثنا گلزار.
پولیس کہتی ہے کہ پیر کو مقتولہ اسلام آباد کے نواحی علاقے سرائے خربوزہ میں ووٹ ڈال کے گھر واپس پہنچی تو مقتولہ کے بھائی دانش علی کی ان سے اس بات پر تکرار ہو گئی کہ وہ ان کی اجازت کے بغیر ووٹ ڈالنے کیوں گئیں. اس دوران ملزم نے پستول سے فائرنگ کر کے بہن کو ہلاک کر دیا اور فرار ہو گئے.
پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق نے کہا ہے کہ پاکستان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پچھلے ہفتے انسانی حقوق کے کارکنوں کے کردار اور تحفظ کے متعلق ایک قرارداد کی مخالفت کی ہے. انسانی حقوق کمیشن نے پارلیمان سے کہا ہے کہ وہ اس کی وضاحت فراہم کرے. جرمنی کی کابینہ نے شدت پسند گروہ دولت اسلامیہ کے خلاف جنگ میں فرانس کو فوجی مدد فراہم کرنے کی منظوری دی ہے. اس منصوبے کی ابھی پارلیمان سے منظوری باقی ہے. توقع ہے کہ جرمنی جاسوسی کے لیے استعمال ہونے والے طیارے، بحری جنگی جہاز اور 1200 کے قریب فوجی فراہم کرے گا، لیکن یہ فوجی دولت اسلامیہ کے ساتھ براہ راست لڑائی میں شامل نہیں ہوں گے. ترک وزیر اعظم احمد داؤد اوغلو نے روس پر الزام لگایا ہے کہ وہ شام کے تنازع کو روس اور ترکی کے درمیان بحران میں بدل رہا ہے. روسی صدر پوتین نے کل کہا تھا کہ ترکی نے نام نہاد دولت اسلامیہ کی تیل کی ترسیل کے تحفظ کے لیے روسی جنگی طیارہ گرایا، جس کے بعد سے دونوں ملکوں میں پھر سے لفظوں کی جنگ میں شدت آ گئی ہے. مسٹر داؤد اوغلو نے کہا ہے کہ روس ترک فضائی حدود کی خلاف ورزی پر بے بنیاد الزامات کے ذریعے پردہ نہیں ڈال سکتا. صدر اوباما نے روس اور ترکی دونوں پر زور دیا ہے کہ وہ مشترکہ دشمن پر توجہ دیں. شام کے شدت پسند باغی گروہ نصرت فرنٹ نے قیدیوں کے تبادلے میں لبنانی فوج اور پولیس کے 16 اہلکاروں کو رہا کیا ہے. ان اہلکاروں کو پچھلے برس ارسل کے سرحدی قصبے سے اغوا کیا گیا تھا. بدلے میں لبنان نے اپنی قید سے 13 مشتبہ شدت پسندوں کو رہا کیا ہے، جن میں سجا الدلیمی نامی خاتون بھی شامل ہیں جو نام نہاد دولت اسلامیہ کے سربراہ ابو بکر البغدادی کی سابقہ اہلیہ بتائی جاتی ہیں. بھارتی حکومت نے بعض وکلا کے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے کہ تاج محل کسی دور میں ہندوؤں کا مندر تھا. سہیل حلیم.
6 وکیلوں نے پچھلے برس عدالت میں ایک پٹیشن دائر کی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ تاج محل کسی دور میں ہندوؤں کے بھگوان شیو کا مندر ہوا کرتا تھا، اس لیے اسے ہندوؤں کے حوالے کیا جائے. بھارت کے وزیر ثقافت مہیش شرما نے کہا کہ حکومت کو اس دعوے کے حق میں کوئی ثبوت نہیں ملا ہے. تاج محل مغل بادشاہ شاہجہاں نے 17ویں صدی میں اپنی تیسری اور عزیز ترین اہلیہ ممتاز محل کی یاد میں تعمیر کروایا تھا.
ویلز برطانیہ کی پہلی مملکت بن گیا ہے جہاں مرنے کے بعد انسانی اعضا عطیہ کرنے کا خودکار نظام نافذ ہوا ہے. معصومہ ملک.
اس خودکار نظام سے استثنا صرف ان شہریوں کو حاصل ہوگا جو اپنے آزاد دان کرنا نہیں چاہتے۔ اسپین میں یہ نظام 3.5 سے زیادہ عرصے سے رائج ہے، اور وہاں یورپ کے باقی ماندہ ملکوں کے مقابلے میں انسانی اعضا عطیہ کرنے کی شرح سب سے زیادہ ہے۔ ویلز میں بھی 10 لاکھ سے زیادہ لوگ، جو کہ کل آبادی کا 34% بنتا ہے، پہلے ہی اپنے اعضا عطیہ کرنے کے لیے اپنا نام درج کرا چکے ہیں۔
اور پیرس میں موسمیاتی تبدیلیوں پر نئے عالمی معاہدے پہ غور کے لیے ہونے والی بین الاقوامی کانفرنس میں آج کی بحث کا بڑا موضوع دنیا کے جنگلوں کا تحفظ ہے۔ ماحول دشمن گرین ہاؤس گیسوں کے 10% سے زیادہ اخراج کا سبب جنگلوں کی کٹائی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
گھر سے لے کر باہر تک امتیاز کا شکار عورت،
کریٹو چیزیں کرنے کا بہت شوق ہے اور یہاں پہ نہیں کر سک رہی تھی، یا لوگ بولتے تھے نہیں امیر ہوتی تھی،
لیکن پھر بھی دوسروں کے لیے مثال عورت،
وہ سوچتے ہوئے کہ شاید اور لڑکیاں چلیں، ہم نے ڈھابے میٹ اپس رکھے کراچی میں بھی۔
منگل 1 دسمبر تک خواتین کی آپ بیتیوں اور خصوصی کہانیوں کے لیے بی بی سی اردو .com پر نظر رکھیے۔
آج بھی ہم عورتوں کو لے کر، ان کی بیسک چیزوں کو لے کر سوچتے ہی نہیں۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ سب سے پہلے سیربین کے بڑے موضوع پر نظر۔ خبروں میں ابھی آپ نے احمد رضا سے سنا کہ پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کہتے ہیں کہ 2010 میں برطانیہ میں قتل ہونے والے متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کا مقدمہ پاکستان میں بھی درج کیا جائے گا۔ خیال رہے کہ عمران فاروق کے قتل کے مقدمے میں 3 افراد پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی تحویل میں ہیں۔ ان ملزمان میں معظم علی کے علاوہ محسن علی اور خالد شمیم شامل ہیں۔ اسلام آباد سے شہزاد ملک۔
آج پنجاب ہاؤس میں وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر عمران فاروق قتل کا مقدمہ اس واقعے سے متعلق بنائی گئی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی رپورٹ کی روشنی میں درج کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی تحقیقاتی ادارہ یعنی ایف آئی اے اس واقعے کا مقدمہ درج کرے گا۔ چودھری نثار علی خان نے سابق حکمراں جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ لندن میں ایک پاکستانی کا قتل ہوا، لیکن انہوں نے اس بارے میں کوئی عملی اقدامات نہیں کیے۔ وفاقی وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر عمران فاروق قتل کا مقدمہ ایک بین الاقوامی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔
جو کچھ جو افراد پاکستان میں ہیں جو اس سے کسی نہ کسی حوالے سے امپلیکیٹڈ ہیں، یہ حکومت وقت کا فرض ہے بلکہ اسٹیٹ آف پاکستان کا فرض ہے کہ وہ ملزموں کو یا مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ تو ہم نے یہ کردار ادا کیا۔ ہم نے برطانیہ سے مکمل انٹیلیجنس اور دوسری انفارمیشن اس کیس کے بارے میں شیئر کی، اور جو یہ انٹریگیشن ہوئی ہے اس میں اسکاٹ لینڈ یارڈ بھی موجود تھا۔ سو یہ جوائنٹ رپورٹ ہے، یہ صرف جے آئی ٹی نہیں بلکہ آپ سمجھیں کہ اس میں اسکاٹ لینڈ یارڈ اور پاکستان کی جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، ایف آئی اے ہے، پولیس ہے، اس کی جوائنٹ ٹیم نے یہ انٹریگیشن کی، اور یہ سب ریکارڈڈ ہے ان کے پاس بھی اور ہمارے پاس بھی۔
اس مقدمے میں گرفتار ہونے والے 3 افراد کے بارے میں چودھری نثار علی خان کا کہنا تھا کہ برطانیہ کے تفتیشی اداروں نے بھی ان سے تفتیش ضرور کی ہے، لیکن ان کی حوالگی سے متعلق پاکستانی حکومت کو کوئی باقاعدہ درخواست نہیں دی گئی۔ شہزاد ملک، بی بی سی اسلام آباد۔
شہزاد ملک، کی اس رپورٹ کے بعد کئی ایک اہم سوالات ہیں، مثلا یہ کہ اگر پاکستان میں چلتا ہے مقدمہ تو ممکنہ نتائج کیا ہو سکتے ہیں، کیا ان پہ سوالیہ نشان لگیں گے؟ اس سلسلے میں میں نے یہاں لندن میں سینئر بیرسٹر کوئنز کاؤنسل صبغت اللہ قادری سے بات کی، اور پہلے تو یہ پوچھا کہ کیا پاکستان کی حکومت لندن میں کئی سال پہلے قتل ہونے والے ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کا مقدمہ پاکستان میں اب درج کر سکتی ہے؟
جہاں تک پاکستانی قانون کا تعلق ہے، جہاں تک میری معلومات ہے، پاکستانی قانون اجازت دیتا ہے کہ اگر کوئی پاکستانی کسی ملک غیر ملک دوسرے ملک میں قتل کر کے بھاگ کے آ جائے تو پاکستان میں مقدمہ چل سکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ پاکستان میں اتنے سال کے بعد وہ مقدمہ کامیابی سے چلے گا نہیں چلے گا، وہ قطع نظر اس کے، کیونکہ یہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ اتنے سال کے بعد اچانک اعلان کر رہے ہیں کہ اس کارن سے میٹنگ میں بات، بڑی تعجبات ہے، اور پاکستانی کو اس ملک میں بڑے شدید تعجب ہے اور سننا مجھے خود ہے کہ کل خدا نخواستہ کو مجھے یا کسی اور کو قتل کر دے اور حکومت پاکستان کے ہمارا شہری ہم مقدمہ چلائیں گے۔ انصاف یہاں ہے، یہاں قتل ہوا یہ مقدمہ چلنا چاہیے۔
اچھا، تو صبغت اللہ قاضی صاحب بحیثیت کیو سی اور اتنے سینئر وکیل کے اب کیا کہیے گا؟ قتل تو ہوا لندن میں، مگر پاکستان میں مقدمہ اور وہ بھی کئی سال کے بعد جس کی طرف آپ بھی اشارہ کر رہے ہیں, تو کیا لگتا ہے یہ قانونی فیصلہ لگتا ہے یا سیاسی فیصلہ؟
لیکن جہاں تک قتل کا تعلق ہے, کسی جرم کا تعلق ہے, اس میں انصاف ہونا چاہیے, مقتول کے ساتھ بھی انصاف ہونا چاہیے اور جس پہ الزام ہے قتل کا اس پہ بھی الزام ہونا چاہیے. اب یہ فیصلہ جو اعلان کیا گیا ہے, میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرح یہ مقدمہ پاکستان میں چل سکتا ہے. یہاں پر گواہ ہیں, فورینسک ایویڈینس یہاں ہے, ڈی این اے کی ایویڈینس یہاں ہے, سی سی ٹی وی ایویڈینس یہاں ہے, 4,000 کے قریب گواہوں کے بیان لیے گئے, کچھ پتہ نہیں چشمدید گواہ ہیں نہیں, لیکن سارٹن یار کے پاس ایویڈینس یہاں ہے. یہاں سے انتھنکیبل ہے کہ کوئی انگریز یا کوئی بھی شخص, پاکستانی شخص بھی انکلوڈنگ می, پاکستان جائے گا اور گواہی دے گا ان حالات میں, جبکہ پاکستان حکومت خود کہتی ہے, روز خبریں آتی ہیں کہ جناب وہاں پر گواہوں کو کوئی تحفظ نہیں ہے, جیلوں کے اندر مقدمے چلتے ہیں, گواہ قتل کر دیے جاتے ہیں, سال ہر سال مقدمے چلتے رہتے ہیں, تو اس مقدمے میں انصاف نہیں ہو پائے گا بالکل بھی. اور یہ ظاہر بات ہے کہ اس میں جن پہ الزام ہے ان تین افراد پہ, اور حکومت پاکستان کہتی ہے کہ جے آئی ٹی نے تحقیقات کی ہے اس کا درمیان, تو ان کو یہاں بھیج دیا جائے. کہ جہاں تک فیصلے کا تعلق ہے, کلم کلا یہ فیصلہ سیاسی فیصلہ نظر آتا ہے. لوگ کہیں گے اس میں کسی کو بچانے کی کوشش کی گئی ہے, برطانیہ میں کچھ لوگ بچ جائیں گے, ظاہر بات ہے برطانیہ میں ایک دفعہ مقدمہ وہاں چلے گا بات ختم, تو یہ اس میں سیاست نظر آ رہی ہے.
اچھا تو مجھے یہ سمجھائیے آپ, پاکستان کی حکومت اگر سنجیدگی سے ڈاکٹر عمران فاروق کے قاتلوں کو سزا دلوانا چاہتی ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟
اگر وہ سنجیدگی سے چاہیے, عرصہ دراز سے کئی سال سے اسکاٹلینڈ یارڈ نام دے چکی ہے, اب اس میں ایک تو غائب ہو گیا, پتہ نہیں مر گیا افغانستان میں کیا, دوسرا ملزم جس پہ اسکاٹلینڈ یارڈ کو شدید شک ہے کہ وہ قتل میں انوالو ہے, وہ اس وقت پاکستانی کسٹڈی میں ہے. پاکستانی کسٹڈی میں دو اور افراد ہیں جنہوں نے ٹیلی فون کیے ہیں, اسکاٹلینڈ یارڈ کہتی ہے کہ وہ اس میں انوالو تھے, جو گواہ ہو سکتے ہیں یا اس میں ایڈنگ ایڈیبیٹنگ میں, تو انہیں چاہیے وہ یہاں ہینڈ اوور کریں, یہاں زیادہ انصاف ہوگا, کسی کو کوئی اعتراض نہیں سکتا. ایم کیو بھی خوش ہوگی کہ ان کی کنوینر کے بیوہ کے ساتھ انصاف ہوا ہے, برطانیہ میں جو ہے جوری ٹرائل ہوتا ہے, پاکستان میں کل مقدمہ چلا بھی, اگر وہ انہیں سزا ہو گئی لوگ کہیں گے سب جعلی ہے یہ مقدمہ, پاکستان میں انصاف نہیں ہوتا, اگر نہیں ہوئی تو پھر کہا جائے گا جناب اب ان پہ کبھی مقدمہ نہیں چل سکتا. تو چاہیے یہ کہ وہ ہینڈ اوور کریں برطانیہ کو, اسکاٹلینڈ یارڈ کو, اگر وہ واقعی چاہتے ہیں.
کیا لندن سے گواہان اور دوسرا مٹیریل جو ایویڈنس کے سلسلے میں ہو اس کو دینے پاکستان جائے گا کوئی یا جانا چاہے گا؟
سر رولس آف ایویڈنس کے تحت مٹیریل نہیں دے سکتے, ڈی این اے کے سلسلے میں جن لوگوں نے ڈی این اے کا ٹیسٹ کیا ہے ان لوگوں کو جانا چاہیے کہ ہم نے ڈی این اے کا ٹیسٹ کیا ہے اور ہم اس میں ایکسپرٹ ہیں. اسی طرح جن لوگوں کو جو چشمدید گواہ ہیں یا جو سی سی ٹی وی کیمرا ہے جانا چاہیے, کیمرا چل رہا تھا پراپرلی, تو یہاں سے گواہوں کو جانا پڑے گا, کاغذات دینے سے یا رپورٹ دینے سے کوئی فائدہ نہیں. آپ تصویر میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ان حالات میں کوئی انگریز تو درکار, پاکستانی بھی کوئی پاکستان میں گواہی دینے نہیں جائے گا. ہمیں معلوم ہے کتنے لوگ پاکستان میں روزانہ کراچی میں انفارچونیٹلی ٹارگیٹ کلنگ ہوتی ہے, کتنے لوگوں میں مقدمے چلے ہیں, اور خود حکومت پاکستان مانتی ہے فوجی عدالتیں قائم ہوئی ہیں اسی لیے کہ جی وہاں انصاف نہیں ہو پاتا, فتنے سے ڈرتے ہیں, انہیں ڈرایا جاتا ہے اور کئی سال مقدمے چلتے ہیں, پھر لوگ چھوٹ جاتے ہیں. اور یہ چودھری صاحب کو معلوم ہے, انٹیریئر منسٹر کو, کہ وہاں پر مقدمے چلنے کے معاملے میں فوج بھی یا تو چاہیں کہ فوجی اچھا کرنا ہی ہے انہیں یہ مقدمہ, اگر جی مجھے پسند نہیں, مجھے میرا خیال ہے لائر ہی صحیح نہیں ہے, لیکن چاہے مقدمہ کرنا ہی ہے تو پھر فوجی عدالتوں مقدمہ چلائیں, اگر واقعی سیاسی بات نہیں ہے اور سزا دلوانا چاہتے ہیں اور حقائق کو منظر عام پہ لانا چاہتے ہیں تو ان قاتلوں کو فوجی عدالت کے پاس حوالے کریں.
تو فرض کیجیے صبغت اللہ قادری صاحب, اگر پاکستان میں ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کا مقدمہ درج ہوتا ہے, پھر ٹرائل ہوتا ہے, اس میں گواہوں کی کمی کی وجہ سے ملزمان بری ہو جاتے ہیں, تو کیا ان پر بعد میں, یہاں پہ ہے سوال, لندن میں مقدمہ چل سکے گا؟
دیکھیں لندن میں ایک رول ہے جسے کہتے ہیں ڈبل جیوپرڈی, کہ ایک آدمی پہ آپ دو دو دفعہ مقدمہ نہیں چلاتے. اس کے بعد لندن میں کیا ہوگا, نئی گواہی ہوں گے, وہ تو میں نہیں کہہ سکتا پریکٹیکلی, لیکن ٹیکنیکلی اگر ان لوگوں کو یہاں پہ مقدمہ چلانے کی کوشش کی ہے, وہ کہیں گے ہم پہ ایک دفعہ مقدمہ چل چکا, ہمیں ڈبل جیوپرڈی ہے, کتنی دفعہ تم مقدمہ چلاؤ گے, تو وہ لوگ بچ کے نکل سکتے ہیں. اس وقت چاہیے کہ وہ لندن کو ہینڈ اوور کر دیں, اگر واقعی پاکستانی حکومت کو ان کے شہری کے قاتلوں کو سزا دلوانی ہے تو بحث تو انگلینڈ کو حوالے کریں, اس میں کیا انا کا کیا مسئلہ ہے؟ پہلے چار سال پہلے تو مقدمہ نہیں چلا, اس میں کوشش بھی نہیں کی, تعجب کی بات ہے.
یہ تھے کوئنز کانسل بیرسٹر صبغت اللہ قادری. آج سہ پہر کراچی کی اہم شاہراہ ایم اے جناح روڈ پر تبت سینٹر کے قریب ملٹری پولیس کی ایک گاڑی پر دو نقاب پوش افراد نے جو موٹر سائیکل پہ سوار تھے حملہ کیا, جس سے جیپ میں موجود دونوں اہلکار ہلاک ہوئے. تفصیل کے ساتھ کراچی سے حسن قاسمی.
کراچی کی مصروف ترین چاراہوں میں سے ایک ایم اے جناح روڈ پر ہونے والی یہ واردات اس لیے بھی بہت اہم ہے کہ 3 دسمبر کو امام حسین کے چہلم کا جلوس اسی راستے سے گزرتا ہے, جبکہ 5 دسمبر کو کراچی میں بلدیاتی انتخابات بھی ہو رہے ہیں. کراچی پولیس کے ڈی آئی جی ساؤتھ ڈاکٹر جمیل احمد نے اس واقعے کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا,
جو ابھی تک ہمارے لمحے آیا ہے, دو لڑکے تھے, ایک موٹر سائیکل پہ تھے, نقاب پہنے ہوئے تھے انہوں نے, اور پیچھے سے انہوں نے حملہ کیا. ہمارے جوان سیٹس پہ بیٹھے تھے اور اس طرف ان کا منہ تھا, وہ پیچھے سے اوپن جیپ ہے, انہوں نے موٹر سائیکل پہ آ کے پیچھے سے فائرنگ کی ہے.
ڈاکٹر جمیل کے مطابق زخمیوں کو فوری طور پر سول ہسپتال منتقل کیا گیا مگر وہ جاں بر نہ ہو سکے, تاہم بعد میں ان کی میتیں پی این ایس شفا ہسپتال منتقل کر دی گئیں. ڈاکٹر جمیل کے مطابق مرنے والوں کے جسم کے بالائی حصے پر گولیاں لگی ہیں. ڈی آئی جی ساؤتھ کے مطابق جائے وقوع سے 9mm پستول کے 4 خول بھی ملے ہیں. پولیس کے مطابق مرنے والے افراد کی شناخت ارشاد اور ارشد کے نام سے ہوئی ہے. پولیس کا خیال ہے کہ دونوں اہلکار شاید گاڑی میں کوئی کام کروانے کے لیے وہاں آئے تھے. جمعرات کو اس علاقے سے گزرنے والے امام حسین کے چہلم کے جلوس کے بارے میں ڈاکٹر جمیل نے بتایا,
دیکھیں یہ ایک بسی جگہ ہے, چہلم تو پرسوں ہے اور آج رات 12 بجے سے ڈبل سواری پہ یا پلین رائڈنگ پہ پابندی بھی ہے. آج تو ایک نارمل ڈے ہے, ایک بزی بزنس ڈے ہے, اور آپ کے سامنے ہی ہے کتنی ٹریفک ہے, کتنا رش ہے, ہر طرح کے لوگ یہاں آتے ہیں. یہاں پہ آج تو کوئی خصوصی سیکیورٹی کے انتظامات نہیں تھے, یہ تو کل شام سے شروع ہونے ہیں چیلم کے حوالے سے.
یاد رہے کراچی میں گزشتہ 2 سال سے ایک آپریشن جاری ہے اور سیکیورٹی ایجنسیز کامیابی کے دعوے کرتی آئی ہیں, تاہم یہ حملہ ان کی کارکردگی پر ایک سوالیہ نشان ہے. حسن کاظمی, بی بی سی کراچی.
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کی وادی سوات میں کچھ عرصے سے طالبان مخالف امن کمیٹیوں کے رہنماؤں اور سول سوسائٹی کے کارکنوں پر شدت پسندوں کے حملوں میں تیزی آئی ہے. کیا طالبان اینڈ کمپنی وہاں پھر سر اٹھا رہی ہے؟ سوات جا کر ہمارے ساتھی رفت اللہ اورگزئی نے اسی کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کی.
بین الاقوامی ایوارڈ یافتہ تبسم عدنان سوات میں خویندو جرگہ یا بہنوں کی جرگہ کی سربراہ ہیں. وہ سوات جیسے قدامت پسند معاشرے میں خواتین کے حقوق کی جنگ لڑ رہی ہیں, لیکن انہیں حال ہی میں نامعلوم افراد کی جانب سے قتل کی دھمکیاں ملی ہیں, جس کے بعد سے انہوں نے اپنی سرگرمیاں گھر کی چار دیواری تک محدود کر دی ہیں. تبسم عدنان کا کہنا ہے کہ سوات جیسے علاقے میں خواتین کے لیے کام کرنا خطرات سے کھیلنے کے مترادف ہے, لیکن اس کے باوجود وہ ہر خطرے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے کہا,
کام کرنا میرے لیے یہاں پہ مشکل ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اپنا کام کرنا چھوڑ دوں, کیونکہ جو میں نے بیڑا اٹھا کے رکھا ہوا ہے تو چاہے اس کے لیے کوئی میری جان لے اور یا پھر چاہے میری خود کی جان قدرتی نیچرلی طور پر جائے, میں تب تک لڑتی رہوں گی اور تب تک کرتی رہوں گی, یہ کام تب تک جاری رکھوں گی, اور میں کسی بھی دھمکی سے ڈرنے والی نہیں ہوں.
سوات میں سیکیورٹی فورسز کی موجودگی میں شدت پسندوں کی طرف سے جس منظم طریقے سے ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ جاری ہے, اس سے بظاہر وادی میں ایک مرتبہ پھر خوف کی کیفیت بڑھ رہی ہے. وادی میں امن کی بحالی کے لیے سرگرم تنظیموں کے کارکن شدت پسندوں کے حملوں کے خوف کے باعث گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے. سوات قومی جرگہ کے اراکین آج کل کھلے میدانوں میں جانے کی بجائے حجروں میں بیٹھ کر اپنے اجلاس منعقد کر رہے ہیں. سوات قومی جرگہ کے رہنما زاہد خان کا کہنا ہے کہ وادی میں گزشتہ 6 سالوں سے سیکیورٹی فورسز کی موجودگی میں ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ جاری ہے, لیکن ابھی تک ان حملوں کا خاتمہ نہیں کیا جا سکا, جس سے عوام میں شدید تشویش پائی جاتی ہے.
اور ہم نے نوٹ کیا ہے کہ جو جہاں بھی ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے تو یا تو فوجی کیمپ کے قریب ہوتی ہے یا فوجی چیک پوسٹ کے قریب ہوتی ہے. کسی بھی شخص کو آج تک نہ کسی پہاڑی میں, نہ کسی کیت میں, نہ کسی دریا کے کنارے ٹارگٹ نہیں کیا گیا, لیکن یا تو اس کو بازار میں ہی ٹارگٹ کیا جاتا ہے یا قریبی کسی کیمپ کے قریبی ٹارگٹ کیا جاتا ہے. تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے اور لوگوں کے اس پر تشویش ہے کہ کیوں یہ کون کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے. تو ہم نے بھی اس کے بے تحفظات ہے.
تاہم دوسری طرف حکومت کا کہنا ہے کہ جب تک سرحد پار طالبان قیادت کا خاتمہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک ان واقعات کا مکمل طور پر روکنا مشکل لگ رہا ہے۔
رپورٹ رفت اللہ ارغزئی نے تیار کی تھی۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والی انسانی حقوق کی تنظیم بلوچ ہیومن رائٹس کمیشن نے صوبے میں انسانی حقوق کی پامالی پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ایک پریس کانفرنس میں مختلف الزامات بھی عائد کیے۔ دوسری طرف حکام نے ضلع اوران میں ایک آپریشن میں 4 عسکریت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
بلوچ ہیومن رائٹس کمیشن کی چیئرپرسن بی بی گل بلوچ نے پریس کانفرنس سے خطاب کوئٹہ پریس کلب میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ بلوچ نوجوانوں کا اغوا اور ان کی مسخ شدہ لاشیں پھینکنے کا سلسلہ نہ صرف جاری ہے بلکہ اس میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ پہلی مرتبہ خواتین کو بھی بڑی تعداد میں لاپتہ کیا گیا ہے۔
ان درجنوں کے حساب سے خواتین کا ایک ہی دن میں فورسز کے ہاتھوں اغوا، اپنی نوعیت کا یہ پہلا واقعہ ہے۔
بی بی گل بلوچ کا کہنا تھا کہ حقوق انسانی کی بین الاقوامی تنظیمیں بھی بلوچستان میں انسانی حقوق کی پامالی پر اپنی تشویش کا اظہار کرتی رہی ہیں۔
ایمنجسٹی انٹرنیشنل، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان، ایشین ہیومن رائٹس سمیت دیگر ادارے اپنے رپورٹس میں خبر کر چکے ہیں کہ اگر بلوچستان میں جاری انسانی حقوق کی پامالیوں کو بر وقت نہ روکا گیا تو یہاں انسانی بحران جنم لینے کا خدشہ ہے۔
ادھر ضلع وران کی تحصیل مشقے میں 4 افراد مارے گئے ہیں۔ سیکورٹی فورسز کے ذرائع کے مطابق یہ لوگ عسکریت پسند تھے جو ایک سرچ آپریشن کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں مارے گئے۔ تام کمپرس جماعت بلوچ ریپبلکن پارٹی کے رہنما جنگین بلوچ کا فون پر اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہنا تھا۔
لاپتہ درویش ولد نور الدین، اختر ولد علی محمد، عمر ولد رحیم خان اور بنگا ولد خدا دب کی مسخ شدہ لاشیں مشقے رندب سے برامد، جو کہ مقامی زمیندار تھے۔ لاشوں پر تشدد کے نشانات تھے۔ یہ 25 نومبر سے لاپتہ ہے۔
بلوچ نیشنل موومنٹ کی جانب سے جاری کیے جانے والے ایک بیان میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ 2 افراد کی تشدد زدہ لاشیں آواران کے علاقے جیبری سے بھی برامد کی گئی ہیں۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے روسی صدر کے اس الزام کو مسترد کیا کہ ترکی دولت اسلامیہ کے شدت پسندوں سے تیل خرید رہا ہے اور اسی سپلائی لائن کو محفوظ بنانے کے لیے اس نے روسی طیارہ مار گرایا۔ ترکی نے روس کو بہتان تراشیوں سے اختلافات کو ہوا دینے کے بجائے مذاکرات کا راستہ اپنانے کا مشورہ بھی دیا۔ امریکی صدر براک اوباما نے بھی دونوں ممالک پہ زور دیا کہ وہ بات چیت کے ذریعے کشیدگی کی موجودہ صورتحال پر قابو پائیں۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ معصومہ کی زبانی۔
روسی صدر ولادیمیر پوتن نے گزشتہ روز پیرس میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران ترکی پر الزام لگایا کہ روسی جنگی طیارے کو شام کی سرحد کے قریب گرائے جانے کا مقصد شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے ساتھ تیل کی تجارت کو محفوظ بنانا تھا۔ انہوں نے کہا،
ہمارے پاس یہ سوچنے کی تمام وجوہات موجود ہیں کہ ہمارے جنگی طیارے کو گرائے جانے کے پیچھے اصل مقاصد ترک حدود میں داخل ہونے والی تیل کی سپلائی لائنز کو محفوظ رکھنا تھا، خاص طور پر بندرگاہ کو جہاں سے یہ تیل ٹینکرز میں منتقل کیا جاتا ہے۔
روسی صدر کے اس الزام کو ترک صدر طیب رجب اردوان نے بہتان تراشی قرار دیا ہے اور کہتے ہیں کہ روس ثبوتوں کے ساتھ مذاکرات کی میز پر آئے۔ ترک صدر کا یہ بھی کہنا تھا کہ روس کی جانب سے عائد کی گئی اقتصادی پابندیوں کا جواب دینے کے سلسلے میں بھی انہوں نے تحمل سے کام لیا۔
ہم تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ایسے جذباتی بیانات دینا اسٹریٹجک پارٹنرشپ رکھنے والے ممالک کے لیے صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ کوئی الزام لگاتے ہیں تو اس کا دستاویزی ثبوت دیں، اگر کوئی ہے تو سامنے لائیں، چلیں دیکھتے ہیں کوئی دستاویز۔
ترک صدر کہتے ہیں کہ اگر روس کا الزام درست ثابت ہوا تو وہ اپنا عہدہ چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ترکی جن ذرائع سے تیل حاصل کرتا ہے وہ سب جانتے ہیں۔
ہم تیل اور قدرتی گیس روس سے خریدتے ہیں، ہم ایران، آذربائیجان، عراق، الجزائر، قطر اور نائجیریا کے گاہک بھی ہیں اور انہی ممالک سے تیل اور گیس خریدتے ہیں۔ بہتان ترازی ان کی روایت ہے اور بہتان لگا کر آپ کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔
ترک وزیراعظم احمد داؤد اوغلو نے بھی روسی صدر پر ایسی الزام تراشیوں سے باز رہنے اور باہمی اختلافات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے پر زور دیا ہے۔
ہم امید کرتے ہیں کہ ایسا واقعہ دوبارہ نہیں ہوگا۔ امید ہے کہ اشتعال دلانے کی کوشش یا کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جائے گا کہ ایسا واقعہ دوبارہ ہو۔ مگر یہ بات شبہ سے بالاتر ہے کہ ترکی اپنی سرحدوں اور اسٹریٹجک مفادات کے لیے تیار ہے. ہم روس سے دوبارہ کہتے ہیں کہ چلیں ہم فوجی اور سفارتی سطح پر بات چیت کے راستے کھولتے ہیں, چلیں بڑے بحران سے بچنے کے لیے مذاکرات کرتے ہیں. ترکی اور روس ہمسایہ ملک ہیں اور یہ حقیقت نہیں بدل سکتی.
ترک صدر طیب رجب اردوان موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلق جاری بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کے لیے پیرس میں موجود ہیں, جہاں انہوں نے امریکی صدر باراک اوباما سے ملاقات کی ہے. صدر اوباما نے دونوں ہی ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ اس جھگڑے کو طول دینے کی بجائے اپنے مشترکہ دشمن پر دھیان دیں.
ہم نے اس پر بات کی ہے کہ ترکی اور روس مل کر کیسے تناؤ کی اس فضا میں ایک بہتری لا سکتے ہیں اور سفارتی سطح پر باہمی اختلافات دور کرنے کا کوئی راستہ نکال سکتے ہیں. اور جیسا کہ میں نے صدر اردوان سے بھی کہا تھا کہ ہمارا ایک مشترکہ دشمن ہے جو کہ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ ہے. اور
معصومہ ملک کی تھی یہ رپورٹ. حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
گھر سے لے کر باہر تک امتیاز کا شکار عورت,
کیا لگتا ہے مشکل کیوں نہیں لگتا, جو سپرے ہوتی ہے نچھا نچھا آتی ہے سن میں درد ہوتا ہے.
سرجری ہو کے لڑکیاں یہاں پر کافی ہوئی ہیں اور ان کو پھر مین سٹریم میں لانا ہے, ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا, ان کو نئی زندگی بنانی.
لیکن پھر بھی دوسروں کے لیے مثال عورت.
بہت سارے بچے مجھے ایک رول ماڈل کی نظر سے دیکھتے ہیں اور بہت ہی خوشی اور عزت کی بات ہے. لیکن
یہ کام چھوڑنا چاہتی ہوں کیونکہ میں کہتی ہوں کہ میں آگے پڑھ لکھ کے کوئی اچھا سا کوئی اچھی سی مجھے جاب مل جائے تاکہ میں.
منگل یکم دسمبر تک خواتین کی آپ بیتیوں اور خصوصی کہانیوں کے لیے ریڈیو اور ٹی وی سیربین اور بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر نظر رکھیے.
جب میں گھر سے باہر نکلتی ہوں تو ساری چیزیں جو ہے وہ مجھے ملنی چاہیے اور یہ میرے حق ہے. یہ جب بات ہم رکھتے ہیں تو اس کو کوئی دھیان نہیں دیتا.
عرب کھیلوں کا حوال عبدالرشید شفور کی زبانی.
پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کوچ وقار یونس نے انگلینڈ کے خلاف ٹی ٹوینٹی سیریز کی شکست کو مایوس کن قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں ٹیموں میں واضح فرق فٹنس کا تھا.
کافی بڑا یہ اوپنر ہے کیونکہ کافی ساری چیزیں نظر آئی ہیں جو اس سے پہلے شاید نہیں نظر آئی تھیں, اور کا واضح ڈفرینس دونوں ٹیموں میں تھا. دیور فٹر دین اس, دیور ینگر دین اس. 2020 فاسٹ کرکٹ ہے. آئی تھنک خاص یہی وجہ ہے کہ ہم ان کو میچ نہیں کر سکتے.
وقار یونس کا کہنا ہے کہ سپر اوور میں بیٹنگ کے لیے عمر اکمل کا انتخاب ماضی میں ان کی جارحانہ بیٹنگ کے سبب کیا گیا. انگلینڈ کے کپتان آئن مارگن کا کہنا ہے کہ سپر اوور میں بالنگ کے لیے کرس جارڈن کو فوقیت دینے کی وجہ یہ تھی کہ وہ یارکر اچھی کر لیتے ہیں. واضح رہے کہ انگلینڈ نے تیسرا ٹی ٹوینٹی سپر اوور میں جیتا جس میں شاہد آفریدی اور عمر اکمل صرف 3 رنز بنانے میں کامیاب ہو سکے. آئی سی سی نے ڈے نائٹ ٹیسٹ میچ میں ٹی وی امپائر نائجل لانگ کی غلطی تسلیم کر لی ہے, جنہوں نے آسٹریلوی بیٹسمین نیتھن لائن کے بلے پر واضح ہاٹ اسپاٹ ہونے کے باوجود انہیں ناٹ آؤٹ قرار دیا تھا. اس وقت وہ صفر پر بیٹنگ کر رہے تھے اور اس فیصلے کا فائدہ اٹھا کر 34 رنز بنانے میں کامیاب ہو گئے. نیوزی لینڈ نے اس بارے میں آئی سی سی سے باضابطہ احتجاج کیا تھا. آئی سی سی نے صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد تسلیم کیا ہے کہ نائجل لانگ کا فیصلہ غلط تھا. سنوکر کے عالمی پروفیشنل چیمپئن سٹورٹ بنگم کو یو کے چیمپئنشپ کے تیسرے ہی راؤنڈ میں پیٹر ایبڈن کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا. عالمی نمبر 1 مارک سیلبی نے 5 کے مقابلے میں 6 فریمز کے سخت مقابلے کے بعد جیمی جونز کو شکست دی. دنیا کے بہترین فٹ بالر کے ایوارڈ کے لیے فہرست کو مختصر کر دیا گیا ہے, اور اب اس ایوارڈ کے لیے جس کا اعلان 11 جنوری کو ہوگا 3 کھلاڑی مقابلے پر ہیں, جن میں کرسٹیانو رونالڈو, لیونل میسی اور نیمار شامل ہیں. رونالڈو 2 سال سے یہ ایوارڈ جیت رہے ہیں.
کھیلوں کا احوال آپ نے عبدالرشید شکور سے سنا. پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات میں خاتون نے حق رائے دہی استعمال کیا لیکن بعد میں بھائی کے ہاتھوں جان سے گئی. وجہ کیا تھی؟ احوال آنے کو ہے. فی الحال خبروں کا خلاصہ آ رہا ہے جو سیربین کے نصف پر آتا ہے. آج خبروں کی ذمہ داری ہے احمد رضا کی.
پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے کہا ہے کہ سیکیورٹی ایجنسیاں کراچی میں دو فوجیوں کے قتل میں ملوث افراد کی گرفتاری کے لیے کسی بھی حد تک جانے سے گریز نہ کریں. حکومت پاکستان نے ایم کیو ایم کے رہنما ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کی ایف آئی آر واردات کے 5 برسوں بعد پاکستان میں درج کرنے کا اعلان کیا ہے. ٹیکسلا میں پولیس کے مطابق ایک شخص نے بلدیاتی انتخابات میں ووٹ ڈالنے پر اپنی بہن کو ہلاک کر دیا ہے. جرمنی کی کابینہ نے دولت اسلامیہ کے خلاف جنگ میں فرانس کو فوجی مدد فراہم کرنے کی منظوری دی ہے. ترک وزیر اعظم نے روس پر الزام لگایا ہے کہ وہ شام کے تنازع کو روس اور ترکی کے باہمی بحران میں بدل رہا ہے. فلپائنز کی ایک عدالت نے ایک امریکی فوجی کو عورت خواجہ سرا کو قتل کرنے کے مقدمے میں 12 برس قید کی سزا سنائی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے احمد رضا سے سنا اور سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں نا. پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات میں خاتون نے حق رائے دہی استعمال کیا لیکن بعد میں بھائی کے ہاتھوں صرف اس بات پر قتل ہوئی کہ اس نے اپنا حق استعمال کرنے کے لیے شہر سے باہر جانے کی اجازت بھائی سے کیوں نہ مانگی. تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے شمائلہ خان.
آسفا نورین اسلام آباد کے نواحی شہر ٹیکسلا کی رہائشی تھیں. البتہ ان سمیت تمام اہل خانہ کے ووٹ اسلام آباد کے علاقے سرائے خربوزہ میں رجسٹرڈ تھے جہاں یہ خاندان ٹیکسلا منتقل ہونے سے پہلے مقیم تھا. آسفا کے قتل کے مقدمے کی تفتیش کرنے والے ٹیکسلا پولیس کے افسر محمد ایوب نے بی بی سی کو بتایا کہ آسفا کی دوست بلدیاتی انتخابات میں امیدوار تھیں جنہیں ووٹ ڈالنے کے لیے انہوں نے اپنے شہر کی ہمسائیگی میں واقع اسلام آباد کی یونین کونسل کا سفر کیا. پولیس افسر کے مطابق جب آسفا ووٹ ڈال کر گھر واپس آئیں تو بھائی دانش علی جو ایک پھل فروش ہے ریڑی لگاتا ہے اس نے سوال اٹھایا کہ وہ بغیر اجازت ووٹ ڈالنے کیوں گئیں. اس پر بہن بھائی میں تکرار ہوئی اور دانش علی نے آسفا نورین کو گولی مار ڈالی. پولیس کا کہنا ہے کہ آسفا کے والد کی مدعیت میں ملزم بھائی دانش علی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. البتہ ملزم اسلحے سمیت فرار ہو چکا ہے. ٹیکسلا کی پولیس کے مطابق ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کی تاریخ کے پہلے بلدیاتی انتخابات گزشتہ روز ہوئے تھے. اب تک سامنے آنے والے غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق کل 50 میں سے 21 یونین کونسلوں میں برسر اقتدار پاکستان مسلم لیگ نون، 16 یونین کونسلوں میں پاکستان تحریک انصاف جبکہ 14 یونین کونسلوں میں آزاد امیدواروں کو کامیابی حاصل ہوئی ہے.
یہ رپورٹ آپ کے لیے شمائلہ خان نے تیار کی تھی. اور اب بی بی سی کی سیریز 100 ویمن کا ایک بڑا حصہ سارا کا سارا کراچی سے آ رہا ہے. لیکن اس سے پہلے یہ منظر کہ کیا پاکستانی معاشرے میں مرد اور عورت برابر ہیں یا یہ برابری درس تدریس اور لیڈران کرام کی تقاریر میں بکثرت ملتی ہیں حقیقی دنیا میں نہیں. پھر مرد پر کیسے دباؤ ہیں مثلاً والدین دوستوں امام صاحبان اور عزیز و اقارب کی طرف سے کہ وہ عورت سے کیسا سلوک کرے. اسی طرح عورت پر کیسے دباؤ ہیں گھر سسرال عزیز و اقارب ان سے کیا توقع رکھتے ہیں اسکول و کالج سے لے کر عنفوان شباب تک اور گھر گرہستی تک کیا کرے عورت. بی بی سی 100 ویمن سیریز کے تحت آج ریڈیو سربین کے اس گفتگو میں کراچی سے میرے مہمانوں میں شامل ہیں رمشا واسطی ایک طالبہ ہیں جو جدت پسند نظریات کی حامی ہیں، عائشہ کمل جو پختہ عمر کی گھریلو خاتون ہیں، نسرین پرویز حال ہی میں ریٹائر ہوئیں اور شاید دوبارہ وہ کام شروع کیا چاہتی ہیں، اور ہنا تراب جو ایک پرائیویٹ ایئر لائن کمپنی کی ایئر ہوسٹس بھی ہیں. میں اپنے تمام مہمانان گرامی کو مشترکہ طور پر خوش آمدید کہہ رہا ہوں. اگر آپ لوگ چاہیں تو مشترکہ طور پر جی بھی کہہ سکتی ہیں.
جی
ماشاء اللہ بڑے عرصے بعد مشترکہ جی میں نے سنی. پہلا سوال سب سے پہلے رمشا واسطی صاحب، رمشا واسطی صاحبہ آپ سے معاشرہ، میری مراد پاکستانی معاشرے سے ہے، اس میں ایک اچھی خاتون کا تصور کیا ہے؟
اچھی خاتون کا،
جی
اچھی خاتون کا نظریہ یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ شریف ہونے چاہیے. آپ ایسا ہونا چاہیے کہ بھائی ایک ریسپیکٹیبل ٹائم پہ آپ جا رہے ہیں، ریسپیکٹیبل ٹائم پہ آپ گھر آ رہے ہیں، آپ کی پراپر کلوتھنگ اٹائر آپ کا پراپر اس طرح سے ہونا چاہیے. ہر چیز پہ ریسپانسبلٹیز اور ہر چیز پہ ایکسپیکٹیشنز جو ہے نا وہ اٹیچ کر دی جاتی ہیں ویمن کے ساتھ.
اچھا،
کس طرح سے تیار ہونا ہے، کس ٹائم پہ اٹھنا ہے، کس ٹائم پہ باہر جانا ہے، کیسے کپڑے پہننے ہیں، किस तरह से बात करनी है, किससे कैसे बात करनी है, ये सब चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस अटैच की जाती हैं, और वो सारी एक्सपेक्टेशंस को मिला के फिर
अच्छी
खातून का बताया जाता है।
आयशा कौल साहिबा, मैं आपके तजुर्बे से फ़ायदा उठाना चाह रहा हूँ, जो कुछ रमशा ने कहा आप उससे मुत्तफिक हैं?
जी, हमारे माशरे के में इन सब चीज़ों को देख के अगर हम चलें तो तकरीबन सारी एक्सपेक्टेशंस ख्वातीन के साथ ही मुंसलिक की जाती हैं, और जैसे कि मेरे ख्याल से औरत को एक मुकम्मल जो है वो तसव्वुर किया जाता है कि हर चीज़ में उसकी परफेक्शन होनी चाहिए, चाहे वो घर में हो, चाहे वो बाहर हो, चाहे वो बच्चों को देखती हो, या जो भी कुछ है, इवन खाना पकाने तक में भी ये होता है कि आपकी जितना अच्छा सब कुछ आप मैनेज करोगे तो आप एक अच्छी खातून उसमें शामिल होती हैं।
नसीन परवेज साहबा, आप यहीं से उठाइए कि जितना अच्छी तरीके से आप मैनेज करोगे उतनी अच्छी खातून कहलाओगे, आपका वसी तजर्बा है, आप इस पर साथ करती हैं या आप इससे इत्तफाक नहीं करती?
मैं टू सम एक्सटेंट ऑफ कोर्स मैं इनसे इत्तफाक करती हूँ। असल में औरत से तवक्कात इसलिए वाबस्ता की जाती हैं कि वो लीडर ऑफ द हाउस है, एडमिनिस्ट्रेटर है, और सबसे बड़ी बात कि वो माँ है, और उसका काम सिर्फ परवरिश करना नहीं बल्कि तरबियत की जिम्मेदारी उसका बुनियादी काम है। तो वो अगर कमज़ोर तबीयत करेगी और एक कमज़ोर प्रोडक्ट माशरे को डिलीवर करेगी तो वही माशरा जो है वो एक कमज़ोर रियासत को वजूद में लाने का सबब बनेगा, इसलिए उससे बहुत तवक्कात वाबस्ता की जाती हैं।
ये सब जो वो करेगी ये मर्द की वजह से करेगी या खुद चाहती है कि ये करे?
नहीं, वो चाहती भी है, और अगर नहीं चाहती तो फिर उसको माशरे के बहुत सारे जो प्रेशर्स हैं और माशरे की बहुत सारी जिसको हम उर्दू में ताना जनी जिसको कहते हैं ताना, उसको बर्दाश्त करना पड़ता है कि माँ ने कितनी खराब तरबियत की है। और बुनियादी तौर पे मर्द का काम किफालत करना और औरत का काम तरबियत करना है, तो वो अपना काम पहले करे, बाद में बाकी चीज़ें वो बेशक उसको ऑप्शन होनी चाहिए, उसको इतनी आज़ादी होनी चाहिए कि वो बाकी काम अगर कर सकती है, उसमें कैपेसिटी है तो ज़रूर करे, लेकिन बुनियादी काम से वो फरार इख्तियार ना करे।
हिना तुराब साहिबा, बुनियादी काम से फरार अख्तियार ना करे, बाद में अपना काम करे, मुत्तफिक या मुनकर?
मैं मुनकर होंगी।
अच्छा,
क्योंकि बुनियादी काम डिसाइड ही जब दूसरे कर रहे हैं मेरा, तो मैं कहाँ उसके अंदर।
अच्छा।
मैं ये समझती हूँ कि जी बुनियादी काम मैं डिसाइड करूँ। आप देखिए, ये जो हम बात कर रहे हैं बड़े आइडियल हालात की हम बात कर रहे हैं इस वक्त, जिसमें बाप भी है, बेटा, बहुत सी औरतें ऐसी हैं जो वाहिद कफील हैं, वो क्या करेंगी? आप देखें ना, उन पे जिम्मेदारी भी ज्यादा है, घर की भी है, बाहर की भी है। तो मैं समझती हूँ ये औरत की अपने ऊपर डिपेंड करता है कि वो बुनियाद किसे कहती है। डेफिनेटली वो तो हर माशरे में है कि जी अगर जो औलाद और माँ का रिश्ता है वो हमारा माशरा नहीं, और माशरे में है।
अच्छा।
लेकिन साथ साथ लेके चलना जो है, जो मेरा अपना जाती एक्सपीरियंस भी है, मैं तो अपनी बात करूंगी ना, वो जरा आपको प्रायोरिटीज आपकी चेंज हो जाती है।
अच्छा, यहाँ मेरे लिए एक मसला पैदा कर दिया आपने। मैं इस वक्त सब तमाम जो है तालीम याफ्ता और शहरी खवातीन से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल अगला कुदरती तौर पर ये बनता है कि शहरी और देही माशरे में एक अच्छी खातून एक ही किस्म की है या ये अलग अलग है? रमशा वासी, आपकी बारी।
मेरे ख्याल में अलग अलग हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमें ये होना चाहिए कि जो एक्सपेक्टेशंस है ना, जो परफेक्शन की भी यहाँ पे बात हुई है, और जो तरबियत की बात की गई है कि औरत के हाथ में होती है बच्चों की तरबियत या माशरे की तरबियत, तो मेरे ख्याल में ये जो तरबियत का फैक्टर है ये शहर में भी है और ये गाँव में भी है। तो मेरे ख्याल में ये सीन है कि तरबियत का जहाँ तक बात आती है, तरबियत हर किसी माशरे की तरबियत और बच्चों की तरबियत वो हर किसी का वो है, सिर्फ जो है ना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी औरतों पे नहीं आनी चाहिए। जहाँ तक कफालत की बात है तो आजकल तो वो भी कर रही हैं, और ज़्यादातर वो बहुत सारे ऐसे हाउस होल्ड्स हैं जिसमें वो ही कर रही हैं, तो जब वो डुअल रोल कर सकती हैं, दोनों चीज़ें संभाल सकती हैं, तो ये कहना कि तरबियत सिर्फ औरत का काम है वो नहीं है। बच्चे आपके भी हैं, बच्चे औरत के भी हैं, सही है। तो दोनों की तरबियत जो बनती है ना, माशरा जो आगे बढ़ता है वो दोनों की कंट्रीब्यूशन से बढ़ता है, तरबियत भी, किसी एक की तरबियत और फिर उसी को ब्लेम करना आगे और ऐसे पोर्ट्रे करना एज इफ के बच्चे सिर्फ उसी के हैं, वो गलत चीज है।
लेकिन जब नाम लिखा, रमशा मैं माजर चाहता हूँ, मैं दखल दर मकूलात कर रहा हूँ, इससे बहुत अहम मोड़ पर आप ले आई। आयशा कमल साहबा, सुना आपने रमशा क्या कह रही है, ये जिम्मेदारी एक ही है, ये जिम्मेदारी मुश्तरका है।
یہ ذمہ داری مشترکہ ہے, یہ ذمہ داری ہے دونوں, اگر میاں اور بیوی دونوں لے کر چلیں گے تو آپ کے بچے کی تربیت اور ان کی مینٹلی گروتھ بہت اچھی ہوگی. اگر آپ کسی ایک کے اوپر ڈال دیتے ہیں, چاہے وہ مرد ہو یا عورت, تو بچے ظاہر ہے آپ کے, ان کو دونوں کی توجہ, دونوں کی ہر اٹینشن چاہیے ہوتی ہے. تو اگر آپ صرف کسی ایک کے اس پہ اس کو لے کے چلیں گے تو کسی ایک کی کمی تو رہ جائے گی نا پھر.
ٹھیک ہے, میں یہاں پہ
کمی کو,
نہیں نہیں آپ بات پوری کر لیں پلیز,
اس کمی کو پورا کرنے کے لیے تو 100% دونوں کو جو ہے اپنی فرائض کو پورا کرنا چاہیے.
اچھا, میں اس گفتگو کا ذرا دائرہ پھیلاتا ہوں اس لیے کہ میں تربیت سے ذرا باہر کی بات کرنا چاہتا ہوں. کیا پاکستانی معاشرے میں عورت اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتی ہے؟ اور یہ بہت بڑا یا ہے کہ اسے مرد, خواہ وہ باپ ہو, بھائی ہو, بیٹا ہو یا شوہر ہی کیوں نہ ہو, اس کے کہنے یا اس کی خواہش کے مطابق زندگی بسر کرنی پڑتی ہے؟ عورت اپنی مرضی سے جیے یا دوسروں کے کہے پر جیے؟ نسرین پرویز صاحبہ, بول آپ کے کورٹ میں.
جی دیکھیں, ہم معاشرے کے اور فیملی کے ساتھ رہتے ہیں, تو جو ہمارے پاس فیملی اور معاشرے کے جو پریشرز اور چیلنجز ہیں ان کو بہرحال فیس تو کرنا ہے. آپ نے ابھی بات کی تھی اربن اور رورل سوسائٹی کی, رورل سوسائٹی میں بھی کم و بیش یہی حالات ہیں جو اربن میں ہیں. فرق کہاں پیدا ہوتا ہے؟ جہاں حقیقی تعلیم آپ دیتے ہیں اپنے بچوں کو اور ان میں شعور پیدا کرتے ہیں کہ انہوں نے ناجائز پریشرز جو ہیں ان کو بھی ایکسیپٹ کرنا ہے یا صرف جائز پریشر کا کوئی سلوشن نکالنا ہے اپنے والدین سے یا اپنی فیملی کے جو بزرگ ہیں ان سے پوچھ کے. لیکن اگر آپ اس کو ایشو بنا لیں گے تو یہ ایشو بڑھتا چلا جائے گا, یہ ریزالو نہیں ہوگا. اور الٹیمیٹلی جو کردار سازی کا کام جو اب تقریباً پچھلے 2-3 decades سے بالکل بند ہو چکا ہے, وہ پروسیس رک گیا ہے. اس پروسیس کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ سوسائٹی کے صرف وہ پریشرز ایکسیپٹ کیے جائیں جو جائز ہیں اور ان کا حل نکالا جائے.
اچھا,
نہ کہ ان کو اپنے لیے ایشو بنا کر این جی اوز کے پاس جائے.
ایشو بنا کر این جی اوز کے پاس, یہ آپ نے بہت گگلی پھینکی ہے, لیکن ٹھیک ہے. میں ہینا تراب آپ کو لے رہا ہوں, پہلے نسرین پرویز صاحب, اس کے بعد باری آپ کی ہوگی. ہینا تراب, آپ پرائیویٹ ایئر لائن کمپنی میں ایئر ہوسٹس ہیں. جو کچھ اس وقت عائشہ کمل نے کہا, آپ متفق ہیں اس سے کہ آپ کی تو لائف اسٹائل بہت مختلف ہے نا؟
جی بالکل, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ دیکھیں ایڈجسٹمنٹس ہمیں خود کرنی پڑتی ہیں. میں یہی بات کر رہی تھی کہ دیکھیں ایک آئیڈیل اگر ہم بات کرتے ہیں نا تو وہ ممکن نہیں ہے. بہت سی جگہوں پہ بہت سی مختلف ایسے آپ کے حالات ہو جاتے ہیں کہ آپ کو کہیں نہ کہیں کوپ کرنا پڑتا ہے.
میں اس کو آپ کو اس کونے سے باہر نہیں نکلنے دے رہا, میں تو آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ اپنی مرضی سے جیے, باپ کے کہنے پہ جیے, بھائی کے کہنے پہ جیے, شوہر کے کہنے پہ جیے یا محلے داروں کے کہنے پہ جیے.
دیکھیں میں ایک اور نقطہ اس میں ضرور لانا چاہوں گی. اگر اپنی مرضی کیا ہوتی ہے وہ اقدار میں, کہ میں اپنا جو ہے پیرامیٹر کیا بناتی ہوں, میں ایک بات ضرور یہاں پہ کرنا چاہوں گی کہ بینگ اے مسلم, آپ ایک, ہم عورت جو ہے نا وہ مسلمان بھی ہوتی ہے نا کہیں نہ کہیں سے. اگر
آپ سے پاکستانی معاشرے میں بات کر رہے ہیں, وہاں پر کر رہے ہیں نا,
میں اسی کی بات, بالکل میں اسی کے بعد بات کر رہی ہوں.
نہیں میں اختلاف کروں گا, مجھے اجازت دیں, آپ اتنی اجازت دیں, اس لیے کہ وہاں پر ہندو بھی ہیں, عیسائی بھی ہیں اور دوسری اقلیتیں بھی رہ رہی ہیں, ان عورتوں کا مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے.
نہیں نہیں, میں اپنے آپ اپنے انڈیویجول بات کی کہ جی اگر آپ خود رہنا چاہیں, میں اس کی بات کر رہی ہوں. لیکن یہاں پریشرز میں بتا دوں آپ کو, پھر سوشل پریشرز معاشرے کے زیادہ ہیں. اس میں مذہب کا بھی اتنا تعلق نہیں ہوگا, اس میں وہ فلاں کیا کہے گا اور کیوں کہے گا, وہ پریشر زیادہ ہے. صرف اس میں باپ بھی اگر منع کرے گا جسے فلاں چیز کا لاجک کوئی نہیں ہوگا, کیونکہ ہمارے یہاں نہیں ہوتا چنانچہ منع ہے. لاجک اس میں کہیں نہیں ہے کہ ہمارے یہاں تو ایسا ہوتا ہی نہیں تھا. تو واٹ آئی مین ٹو سے از کہ یہ ملے جلے پریشرز ہیں اور یہ بیسیکلی عورت پہ اس لیے ہیں کہ شاید ٹوٹل ذمہ داری جو گھر کی ہے تو وہ عورتوں پر ہی ہمارے یہاں, ہمارے ایک کلچرل چلی آ رہی ہے.
اگر اسی کلی کو میں اٹھاؤں اور اس کو پھول بنانے کی کوشش کروں تو کیا خیال ہے, گھٹن نہیں محسوس ہوتی؟ کہیں سے دباؤ محسوس نہیں ہوتا کہ یار یہ بھی کوئی جینا
ہوتا ہے؟
ہوتا ہے؟ زور سے کہیں.
بالکل ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے. اور میں لکیلی شاید آئی ایم ون آف دوز کہ شاید مجھے تھوڑا سا بریدنگ اسپیس مل جاتی ہے فلائی کرنے کی وجہ سے.
اچھا,
وہ ہوتا ہے نا کہ آپ نکل جاتے ہیں باہر تھوڑا سا, ادر وائز یہاں رہنے والوں کو سلام.
اچھا ماشاء اللہ, خاصی انقلابی ہے آپ کی مطلب تبصرے سے لے کر کے ہر بات. نسیم پرویز صاحب, آپ سے میں پوچھوں گا, اس ہمارے معاشرے میں, پاکستانی معاشرے میں روایت, مذہب, پسماندگی اور تعلیم, یہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ میں اس کو بانٹ دوں, سب سے پہلے روایت اور مذہب کا کیا ہے, اور پسماندگی اور تعلیم کے فقدان کا کیا حال ہے؟
دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہم صرف ایک پاکستانی معاشرہ نہیں ہیں, وی آر ایسٹرن مسلم سوسائٹی.
ٹھیک ہے,
یہ بات سامنے رکھنی چاہیے.
صحیح.
خواہشوں کا کیا ہے, آپ کو بہت ساری چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں. بچپن میں مجھے, ہم لوگ جی او آر میں رہتے تھے, بنگالیز بھی تھے, ہندوز بھی تھے, تو ان کا گانا کلاسیکل ڈانس وغیرہ ہوتا تھا. اور میری ایک سچی بات پوچھیں, دل کی چاہے کوئی سن لے بزرگ تو اس کو بے شک وہ مجھے کچھ بھی کہہ سکتا ہے, مجھے بہت شوق تھا کلاسیکل ڈانس سیکھنے کا.
واہ, پھر سے کہیں, پھر سے کہیں.
مجھے کلاسیکل ڈانس اور گانا سیکھنے کا بہت شوق تھا. مطلب لوگ کہتے ہیں نا بچپن سے کیا شوق تھا, ڈاکٹر بننے, میں کہتی نہیں, مجھے صرف ناچنے گانے کا شوق تھا.
ٹھیک ہے.
لیکن اس وقت امی بہت کو پتا چلا, وہ ڈانٹ کے گھر میں بٹھا لیا, بنگالیز کے یہاں جانا بالکل بند کر دیا گیا. لیکن مجھے بعد میں پھر احساس ہوا کہ ان کی پابندی بالکل صحیح تھی, چونکہ سوسائٹی آپ کو, آپ کے ہمارے جیسے گھرانوں کی خواتین کو ڈانسر اور سنگر کے طور پہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر پاتی. وہ ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے تعریفیں ضرور کرتے ہیں, دیکھو کتنا اچھا ناچتی ہے, کتنا اچھا جاتی ہے, لیکن جب آپ کے اپنے گھر کی کوئی بچی اس پروفیشن میں آنا چاہے تو آپ اس کو نہیں آنے دیتے, معاشرے کے خوف سے, اس کا جو فیوچر ہے اس کو بچانے کے لیے. تو وہ ایک پابندی ایسی ہے جو ہمیں ضرور بری لگے گی, ہماری خواہش کو آپ نے دبا دیا, لیکن اس خواہش میں ہماری جو بہتری پنہا ہے ہمارے مستقبل کی, ہم اس کو اس وقت اس کا احساس نہیں ہوتا. اب آپ تعلیم اور پسماندگی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں.
جی,
اس میں پسماندگی اور تعلیم یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. پسماندگی کا بنیادی تعلق اکانومی سے ہے کہ معیشت جو ہے وہ اگر کمزور ہے آپ کی, تو پاکستان میں بھی ایک یہ ظلم ہوا ہے کہ اکانومی کی وجہ سے پچھلے دو تین ڈیکیڈز میں تین کلاسز نہیں رہی ہیں, اب وہ پوئر اور مڈل اور رچ, اب کئی کلاسز جو ہیں وہ پیدا ہو چکی ہیں. اور عورت کو یہ تو بتا دیا گیا ہے کہ سکسیس کیا ہے, لیکن اچیومنٹ نہیں بتائی گئی, جبکہ سکسیس اور اچیومنٹ میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. کامیابی کا کوئی فلسفہ نہیں ہوتا ہے, وہ نظر آنے والی چیز ہے, لیکن اچیومنٹ ہے آپ کی انر سیٹسفیکشن, کہ آپ کا دل اور آپ کا دماغ کس چیز سے مطمئن ہوتا ہے. آپ نے مذہب کی بھی اس میں بات کی. دیکھیں, میں بنیادی طور پہ سمجھتی ہوں کہ مذہب جو ہے وہ, اس کا سب سے بڑا امتیاز یہ کہ وہ آپ کے دل کو ایڈریس کرتا ہے. اگر کوئی مذہبی روایت یا کوئی مذہبی کانسٹیٹیوشن جسے ہم شریعت کہتے ہیں وہ آپ کے دل کو ایڈریس نہیں کر رہی, تو آپ کو اس کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دینا چاہیے.
رمشا آئیں, 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 آپ آئیں. مذہب دل کو ایڈریس کرتا ہے, متفق ہیں؟
مذہب میرے خیال میں تو ہر کسی کا انڈیویجول میٹر ہے, اور مذہب کا اس چیز میں رول پلے کرنا از سم تھنگ کہ جس کو آپ زیادہ پروموٹ نہیں کرنا چاہیے. اور جہاں تک مذہب کی بات آ رہی ہے, اس میں مذہب میں عورتوں کا رول, میرے خیال میں یہ ہماری اپنی کلچرل چیزیں جس کو ہم مذہب کا نام دے دیتے ہیں.
اچھا, یہاں میں اس موضوع کا دوسرا پہلو لے آتا ہوں. رمشہ, جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے کسی کام پر, جاب پر, سروس یا کاروبار کے لیے, تو کیا اس کے لیے مردانہ انداز اختیار کرنا کسی کامیابی کی نشانی ہے؟ اس وقت کوئی مذہب رول پلے کر رہا ہوتا ہے؟
مردانہ اپیئرنس لینا, یہ بول رہے ہیں ہم؟
ہاں ہاں جی,
کامیابی کی نشانی نہیں ہے, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ عورتوں کے دماغ میں بٹھایا گیا ہوتا ہے بچپن سے, جس طرح کی ان کی پرورش ہوتی ہے, کہ اگر کہ یہ جو رول ہے یہ مرد کا ہے اور یہ جو رول ہے وہ عورت کا ہے. تو پھر جب وہ اپنے رول سے باہر نکلتی ہیں نا, تو پھر وہ مردوں کا روپ اختیار کرتی ہیں, اور انہیں کہہ دیا جاتا ہے کہ یار یہ جو ہے نا یہ ایک مرد کی طرح ہے, یہ عورت جو ہے نا ایک مرد کی طرح ہے. وہ عورت مرد کی طرح نہیں ہے, وہ آپ کے دماغ میں ہے کہ عورت کو کیا کرنا چاہیے اور مرد کو کیا کرنا چاہیے. وہ آپ سائڈ پہ رکھیں, آپ وہ ہٹائیں, اور پھر آپ دیکھیں کہ کوئی عورت مرد نہیں ہوتا, इंसान होता है, फिर वो क्या करना चाहे अपनी जिंदगी के साथ वो उसका अपना वो है, और सोसाइटी से आप एक हद तक ही प्रेशराइज हो सकते हैं। उसके बाद मेरे ख्याल में इंसान की अपनी इंडिविजुअल फ्री विल होती है कि आपने जो करना है वो करें, हम वो सोसाइटी जो बोलेगी वो फिर आपको सुनने की और उसको डील करने की आपके अंदर इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए।
है ना तुराब, जो आपको करना है करें, सोसाइटी जो कहती है उसको ताक पे रखें।
देखिए एक्चुअली सच बताऊं हर एक के दिल में यही होता है, करना सब ये चाहते हैं कि जी मतलब बिकॉज ये इट्स अ फ्री वर्ल्ड ऑल्सो, मतलब मैं ये सोचती हूँ ज़ाती तौर पे, उस पर हम लोग अपने हालात को देख के अपने जो है ना वो पर फैलाते हैं कि कौन कितना जो है वो अपनी मर्जी कर सकता है। करना सब चाहते हैं आजकल, अब शुरू से ही, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। औरत के ये कि जी वो कुछ रिश्ते बाइंडिंग्स बन जाते हैं, कुछ माशी हालात बाइंडिंग्स बन जाते हैं, कुछ कल्चरल हमारे यहाँ जो एक चला आ रहा है इस माशरे में, एक हिंदू कल्चर के जो छाप है वो चली आ रही है ना ससुराल और मैका वाली। अदरवाइज हर शख्स ये चाहता है, हर औरत या मर्द, कि जी मेरी अपनी मर्जी।
आयशा कौन साहब,
मैं समझती हूँ करनी चाहिए।
आयशा कौन साहब, हर औरत हर शख्स मुराद यहाँ पर है, वो ये चाहती है कि मैं अपनी मर्जी से करूँ जो चाहूँ करूँ। आपकी अगर दोस्तर नेक अख्तर चाहे कि मैं जो चाह रही हूँ मुझे आप करने दें, सच सच कहिएगा दिल पे हाथ रख के, क्या करने देंगे और क्या नहीं करने देंगे?
देखिए जो जो चीज इस काबिल होगी, जो मुझे लगेगा कि उसके हक में बेहतर है तो वो मैं करने दूंगी, और जाहिर है जो मुझे लगेगा कि उसके लिए नुकसानदेह है तो मेरी पहली कोशिश ये होगी कि मैं उसको उस चीज से रोकूं।
ठीक है,
क्योंकि
ये बात समझ में आ गई, आप नसीहत करेंगी, बाह पकड़ के रस्सी से तो नहीं बांधेंगी ना उसको, आप उसे समझाएंगी कि बेटे ये तुम्हारे हक में ये नहीं है, इसलिए कि वो बालिग है समझती है। इससे आगे के इकदाम होंगे या नहीं होंगे?
इससे आगे के इकदाम होने तो मतलब अगर मेरा जहाँ तक ख्याल है कि मैं अपने बच्चे की तरबियत शुरू से इस नहज की कर रही हूँ, मुझे लगता है कि मेरी बेटी मेरी बात को फॉलो करेगी एक उम्मीद के साथ। अब तक मैंने उसको जो कुछ दिया मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझे नहीं लगता कि वो मेरी बात डिनाई करेगी। मैं उसको अब से वो सब चीजें जो अच्छी हैं जो माशरे की बुरी हैं वो अभी से बताना शुरू कर दिया है। मेरी बेटी अभी 6 साल की है लेकिन मुझे पता है कि उसको क्या चीज फॉलो करनी है और क्या चीज नहीं। इस चीज की तरबियत मैं उसे अभी से दे रही हूँ। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि ये कह अभी जैसे रमशा ने बताया ना कि फर्क कर देते हैं, मैं अपने बच्चों में फर्क नहीं कर रही। मेरी 3 बेटियां हैं, मेरे पास बेटा नहीं है लेकिन मैं उन 3 बेटियों को वो सब कुछ देना चाहती हूँ और वो सब कुछ प्रोवाइड कर रही हूँ जो एक माशरे में उनको सर्वाइव करने अच्छे तरीके से जिंदगी गुजारने के लिए चाहिए। एजुकेशन है, पैसा है, जो चीज है। अब ये इसका नाजायज फायदा उठाना या वो कोई ऐसा मसला जो उनके लिए नुकसानदेह है, मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं अपने बच्चों को उस चीज से दूर रखूं।
चले एक और सवाल, लेकिन इस पे आप में से कोई मुझे डांटेगा नहीं। औरत की उमूमी या प्रोफेशनल कामयाबी के लिए क्या काम आता है, टैलेंट, हुनर या सलाहियत या खूबसूरती? दोबारा से दोहराता हूँ, औरत की उमूमी या प्रोफेशनल कामयाबी के लिए क्या काम आता है, टैलेंट, हुनर या सलाहियत या उसकी खूबसूरती? सबसे पहले रमशा आपकी बारी।
दोनों।
अच्छा, कितने फीसद?
टैलेंट भी होना चाहिए मेरे ख्याल में। अगर आपके पास टैलेंट है तो आप किसी को भी मनवा सकते हो क्या खूबसूरत है।
ठीक है, मान लिया। लेकिन अगर ये जॉब मॉडलिंग की हो, एयर होस्टेस की हो, और
मैं कहना चाहती हूँ,
आप कहना चाहती थी, मैंने कह दिया, तो उस वक्त क्या होगा, ये खूबसूरती काम आएगी या सिर्फ टैलेंट काम आएगा?
दोनों
है ना, क्या ख्याल?
क्योंकि खूबसूरती के बेसिस पे पूरी जिंदगी नहीं चल सकती है।
बिल्कुल हाजिर। देखिए बात सिर्फ इतनी है कि मैं शायद अब गलत प्रोफेशन का गलत सवाल में, जो मुझे लगता है होस्टेस होना जो है ना, एक्चुअली इट इज नॉट अबाउट बीइंग ब्यूटीफुल, एक्चुअली वी आर देयर फॉर द सेफ्टी। हम सेफ्टी के लिए हैं वहाँ पे, हम जो है, और इसके लिए आपको बताऊँ मैं, सबसे बड़ा जो इसके लिए चाहिए वो चाहिए सबर, एडजस्टमेंट। आपका जो इसके लिए क्वालिटीज इस नौकरी की, उसमें सूरत शक्ल तो बहुत बाद में आती है, मतलब हाथ नाक नाक कान पूरे होने चाहिए, इनवलीड ना, अदरवाइज हाइट 5'2" हो, वो भी सेफ्टी पर्पज के लिए 5'2" से ऊपर होनी चाहिए। अदरवाइज इसके लिए सब्र, सलाहियत, आप कितना ज्यादा बर्दाश्त कर सकते हैं लोगों को, इसके लिए तो बड़ी क्वालिटी, बिल्कुल एक जो आप कहते हैं ना अच्छी औरत, जो आपको पहला सवाल था वो होना चाहिए।
नहीं, उसी सवाल की जज्बात है ना। अच्छा नसीम परवेज साहब, ये बताइए, आपको मैं जहमत दे रहा हूँ, टैलेंट, हुनर, सलाहियत ये माना रखता है या खूबसूरती काम आती है?
नहीं, वो अभी जैसे रमशा ने कहा कि दोनों चीजें, तो मैं एक चीज से जरूर अग्री करती हूँ कि रिलेटिव टर्म है ब्यूटी, बिल्कुल आज तक डिफाइन नहीं हो सका कि ये क्या है, इट इज विद इन यू इनफैक्ट नॉट विदाउट यू, ये कंप्लीट पैकेज है।
ठीक है,
लेकिन मेरा जिस प्रोफेशन से ताल्लुक रहा है, सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान, ये भी जहन में रखिए बार बार, चूंकि आपका प्रोग्राम उसी हवाले से है कि पाकिस्तान में एक वर्किंग वुमन, जैसे हिना काम करती हैं मर्दों के साथ, मैंने मर्दों के साथ 32 साल गुजारे हैं, वहां इफ यू आर ऑनेस्ट एंड यू हैव अ मैरिट, ये दोनों चीजें थ्रेट होती हैं उन लोगों के लिए जिनका मैरिट नहीं है और जो ऑनेस्ट नहीं है। ये मैं पर्टिकुलर इस परस्पेक्टिव में बात कर रही हूँ पाकिस्तान की सिविल सर्विस के हवाले से। अब उस तरफ आइए कि ब्यूटी और वो दिलरुबा अदाएं जो हैं वो कहाँ काम करती हैं, जब औरतें वुमन कंसेशन लेना शुरू कर देती हैं, उससे बेसिकली जो हक मुतासिर होता है, हल गसब होता है, वो उस औरत का होता है जो अहल है, तो वहां औरत जालिम है,
लेकिन ये वक्ती है,
मर्द जालिम नहीं है, वहां
उसका सारी वक्ती होता है।
आयशा कमल जिस वक्त औरत अदा का इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो फिर वो जालिम है, वक्त मजलूम बन जाता है, क्या कहेंगी आप?
नहीं, ये हकीकत है कि इस मामले में बहुत सारी खवातीन को पीछे कर देती हैं, ये चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो या फैमिली मैटर्स हो, उनमें भी ये सब चीजें शामिल होती हैं कि जो खूबसूरत औरत होती है उसका एक क्या कहते हैं एक पॉइंट ज्यादा होता है लोगों की, क्योंकि हमारा आप खुद इस चीज को फॉलो करेंगे कि एक मर्दों का माशरा है टोटल, उसमें एक औरत को जिस नजरिए से सबसे पहला जो होता है ना, सबसे पहला जो आपकी फर्स्ट लुक होती है या जो आपको पहला देखा जाता है, वो आपकी ब्यूटी से जो है वो किया जाता है पहली, और उसके बाद आपकी सलाहियतों को लोग देखते हैं।
चले मान लिया, अब आप में से हर एक के पास 40-40 सेकेंड है खुल करके इस बात का इजहार करने के लिए कि पाकिस्तान में औरत की तरक्की के मौके कैसे बेहतर किए जा सकते हैं, पाकिस्तान में औरत के लिए तरक्की के मौके कैसे बेहतर किए जा सकते हैं। रमशा आपकी बारी, 40 सेकंड।
मेरे ख्याल में उनको ज्यादा वो अपॉर्चुनिटीज दी जाएं आगे बढ़ने के लिए, उनके पास बचपन से ही उतनी ज्यादा स्कूलिंग में उनके अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए कि वो आगे बढ़े, अपनी स्पीकिंग स्किल्स हो गई, अपनी डिफरेंट टाइप स्किल्स हो गई, उनको इम्प्रूव करें और फिर आगे खुद चूज कर सकें एज टू व्हाट दे वांट टू डू विद देयर लाइव्स, और उनको खुद चूज करने की लिबर्टी देनी चाहिए।
आयशा कवल,
मेरा ख्याल है कि आप जो है शुरू से इस चीज को जो है वदियत करें कि आपको अपने जो डिसीजन है ना वो औरत को खुद लेने, चाहे वो छोटी उम्र से क्यों ना हो, अब शुरू से डिसीजन कोई और लेता रहे जिंदगी के, और आप फिर जिस एज में पहुंच जाते हैं फिर आपको उस चीज के आदी हो जाते हैं कि ये अम्मा से पूछ के करूं या ये फलां से पूछ के करूं, आपको अपनी सेल्फ जो है अपनी जात को इस काबिल बनाना चाहिए कि आप जो है कोई भी बड़े से बड़ा डिसीजन खुद ले सकें और उसके खुद जिम्मेदार हों, उसके गलत या सही होने की कोई जिम्मेदारी नहीं, मतलब ये कि आपको पता है कि अगर मैंने गलत फैसला ले लिया तो उसको भी एडमिट करें, ये ना हो जिंदगी में कंफ्यूजन जो क्रिएट होती है ज्यादातर औरतों की।
7 सेकंड आप आगे चली गई। नसीम परवेज साहिबा आपकी बारी।
जी, मैं समझती हूँ मर्दों और औरतों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, लेकिन वो उस अवेलेबिलिटी को फॉर ग्रांटेड ना लें। मसलन मैं एक ही बात कहूंगी क्योंकि वक्त कम है कि आई वॉज द फर्स्ट वुमन चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन द हिस्ट्री ऑफ इलेक्शन कमीशन इन बलूचिस्तान। सो वो एक उसके पीछे एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये काम कर रही थी कि इनको वहां भेजेंगे तो ये फेल हो जाएंगी, लेकिन मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ी और ज्यादा चीजें फेस करनी पड़ी, और आप अपने आप को मनवा लेते हैं, आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को पीछे फेंक सकते हैं।
ठीक है, चले क्या कहिएगा हिना तुराब साहिबा?
जी, मैं तो एक बार जरूर कहूंगी कि एतबार दीजिए, आप एतबार दीजिए, आप ट्रस्ट करके देखिए, और जो एक हमारे माशरे में बेटियों और बेटे में एक वो डिफरेंस रखते हैं हम लोग ना, कि फर्क है, اس کو ختم کیجئے, کیونکہ یہ بھی بیٹیوں نے پروف کیا ہے.
محترمہ ہے نا تراب صاحبہ, آپ کے ساتھ سیکنڈ پچھلے ساتھیوں نے کھا لیے. خیر آپ سب کا
مشترکہ
رمشا وسطی صاحبہ بہت بہت شکریہ, عائشہ کنور, نسرین پرویز صاحبہ, ہینا تراب صاحبہ. یہاں سربین اپنے اختتام کو پہنچا. اس کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام, پروڈیوسر فیاض احمد, اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق, کراچی سے کامران صدیق, اور لندن سے پیملا ٹیلر. تو میں ٹیم سمیت اجازت چاہوں گا. آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں احمد رضا سے.
پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے کہا ہے کہ سیکیورٹی ایجنسیاں کراچی میں دو فوجیوں کے قتل میں ملوث افراد کی گرفتاری کے لیے کسی بھی حد تک جانے سے گریز نہ کریں. حکومت پاکستان نے ایم کیو ایم کے رہنما ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کی ایف آئی آر واردات کی 5 برسوں بعد پاکستان میں درج کرنے کا اعلان کیا ہے. ٹیکسلا میں پولیس کہتی ہے کہ ایک شخص نے بلدیاتی انتخابات میں ووٹ ڈالنے پر اپنی بہن کو مار ڈالا. جرمنی کی کابینہ نے شدت پسند گروہ دولت اسلامیہ کے خلاف جنگ میں فرانس کو فوجی مدد فراہم کرنے کی منظوری دی ہے. شام کے شدت پسند باغی گروہ نصرت فرنٹ نے لبنانی فوج اور پولیس کے 16 اہلکاروں کو رہا کیا ہے. بدلے میں لبنان نے اپنی قید سے 13 مشتبہ شدت پسندوں کو رہا کیا ہے. اور ویلز برطانیہ کی پہلی مملکت بن گیا ہے جہاں مرنے کے بعد انسانی اعضاء عطیہ کرنے کا خودکار نظام نافذ ہوا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.